نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 21ویں پارے کا آخری رب ہے. سورة الاحزاب سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الاحزاب, چند باتیں سورت کے بارے میں. سورت کا نام سورت الاحزاب جو ہے, سورت کے اندر آنے والے ایک واقعے جو غزوہ احزاب سے متعلق ہے اس پر نام ہے اس کا, اور آیت نمبر 20 میں یہ لفظ آئے گا ہماری سورت میں. سورت الاحزاب قرآن پاک کی بہت زیادہ اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے. تین اہم واقعات اس سورت کی جان ہے. ایک ہے غزوہ خندق جو سن 8 ہجری میں پیش آئی, دوسرا غزوہ بنو قریظہ جو ذیقعد سن 5 ہجری میں ہوا, اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذیقعد میں ہوا. ان تینوں واقعات کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت سن 5 ہجری میں نازل ہوئی. اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ یہ پوری سورت سمجھنی اس وقت ڈیٹیل سے تو ہمارے لیے ممکن نہیں, لیکن ایک خلاصہ انشاءاللہ ہمیں سیرت کے بھی قریب کرے گا اور اس سورت کے بھی قریب کرے گا کہ غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں ہوئی, وقتی طور پہ مسلمانوں کی وہ ساکھ جو کہ بدر کے بعد قائم ہوئی ہوئی تھی وہ کم ہوئی, اسلام کا روب کم ہو گیا. اب ایسے حالات جب کہ آپ کا روب کم ہو جائے, ہر انسان, ہر گروہ, ہر ادارے پر چار موسم ضرور آتے ہیں, گرمی, سردی, بہار, خزاں. درختوں کو لے لیجئے, آج کل درختوں کا روب کم ہوا ہوا ہے, لیکن اگر یہ درخت ہمت کریں گے, زمین میں جمے رہیں گے, تو چند مہینے کے بعد یہ پتوں سے بھر جائیں گے. یہی چیز ہمیں اس صورت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی سے دکھے گی کہ غزوہ احد کے بعد جب تھوڑا سا روب کم ہو گیا, دوسروں نے کہا اچھا چھوڑو, بس یہ ایک وقتی جوش تھا, چند لوگ جمع ہوئے تھے, پھر انہوں نے مل کے ایک محاذ بنایا, پھر بدر پہ اتفاق کی فتح ہو گئی, یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ گروہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ زیادہ آگے چلے گا, یہ ہوگا. اب یہ باتیں اللہ کے نبی کو بھی پہنچتی تھی, کیونکہ جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ چھپی نہیں رہتی. اب ایک تو یہ تھا کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے, خوف زدہ ہو کے چھپ کے بیٹھ جاتے, روتے, اللہ تو نے مجھے کیسے ساتھی دیے, دس اینڈ دیٹ. آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد جو اسٹریٹجیز اختیار کی, اس کا نتیجہ کیا تھا, یا اس کا آپ کے لیے گول یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کا روب باقی لانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے چھوٹے چھوٹے سرایا بھیجے ادھر ادھر, جہاں سے آپ کو گڑبڑ کی خبریں ملتی آپ لوگوں کو بھیجتے کہ جا کے ذرا ان کو دکھا دو کہ ہم سو نہیں رہے, ہم کام کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے لوگوں کو دین اسلام سکھانے کے لیے گروہ بھیجنے شروع کر دیے. دونوں ایک قسم کے ساتھ ہی ہوتے تھے, پہلے جا کے دین کی تعلیم دیتے, اگر کوئی نہ مانتا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ اٹھتا تھا. تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کی ساکھ واپس آ گئی. لوگوں نے کہا کہ ان کو کیا ہوا, یہ کیسے ہو گئے, یہ تو بھی ٹھیک ہے, ان میں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عربوں کے ساتھ تو جو کرنا تھا تو کرنا تھا, یہود مدینہ کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دکھانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو تم کچا کھا جاؤ گے, لہٰذا تم کیا کرو کہ تم ہمارے راستے میں اس طرح کے روڑے نہ اٹکاؤ. اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتا ہے. خواہش نبی کی ہوتی ہے, بھلا مسلمانوں کا ہونا ہوتا ہے, لیکن حالات اللہ بنا دیتا ہے. اللہ نے اس دور کے جو مخالفین اسلام تھے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ تو دن بدن اب آنکھیں اٹھاتے جا رہے ہیں, آؤ سب مل کے ان کو ختم کرتے ہیں. لہٰذا مدینہ سے یہ سازش شروع ہوئی. مکہ اور مدینہ کے ارد گرد کے قبائل میں گھر گھر جا کر انہوں نے ایک گروہ تیار کیا. احزاب گروہوں کو کہتے ہیں, حزب کی جمع ہے. سب مل کر ایک ہی وقت مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں سب کے سب لوگ جو ہیں وہ مل کے لڑیں گے, اور مسلمانوں اور ان کو جن کے سر پھر گئے, ان کی ذرا سوچ سیدھی کرے, ان کو ختم کر دیں گے. اب یہ وقت جو تھا مسلمانوں کے لیے بالکل اعصاب شکن وقت تھا. لیکن ذرا یہاں نوٹ کریں, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ خلاصہ کراؤں, میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ سیرت کے اندر سے آپ کی رہنمائی کرتی جاؤں. تو یہی کافی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں ملیں, اب آپ دیکھیے کہ اسباب تو کم ہی تھے. ایک طرف وہ کتنی سالوں کے جمے ہوئے لوگ تھے جو مکہ اور مدینہ کی سیاست پہ, معیشت پہ, معاشرت پہ, ایون مذہب پہ جم چکے تھے, اور دوسری طرف مسلمان تھے جو جمعہ جمعہ 8 دن کی پیداوار تھے. حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو اسباب بھی کوئی نہیں تھے. اب اپنے اوپر لے کے سوچئے ذرا, اگر یہ حالات آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو تو ہم تو گیو اپ کر دیں گے, کہیں گے نہیں بھائی हम पूरे मुआशरे से टक्कर नहीं ले सकते, और दिस एंड दैट और इस किस्म की जो बातें हम नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी को एक सहाबी के मशवरे पर अमल करने ने एक बहुत बड़ी शिकस्त से बचा लिया। सलमान फारसी, बाहर से आया हुआ एक बंदा, गैर अरब, यहां से अल्लाह ने ये दिखा दिया कि इस्लाम की हिफाजत सिर्फ अरब लोग नहीं करेंगे, अजम लोग भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी खंदक खोद दीजिए और इससे दिफा करें। यकीन करें, आजकल चूंकि वैसे ही मेरा सीरत से बहुत शगफ है और पढ़ना पढ़ाना लगा हुआ है सीरत के नाते से, यानी मेरा दिल करता है कि हम सब एक दफा उस माहौल को समझें जिसमें अल्लाह के नबी ने काम किया, तो फिर आपको अपना भी मुस्तकबिल दिखेगा, फिर आपको अपने हाल के मसाइल भी समझ आएंगे और आपको हर चीज खुल के सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला जब बंदों में इखलास देखता है ना, जब अल्लाह को पता होता है ये कि अल्लाह के नाम पे लगे हैं, सिर्फ एक खंदक खोद कर दुश्मनों की सारी साजिशों को बाहर कर दिया। ये मत कहिए कि मुसलमानों के पास या इस्लाम के पास हमेशा रिसोर्सेज इतने आ जाएंगे कि वो रिसोर्सेज इंसान को बहुत ज्यादा पावरफुल करेंगे। अल्लाह सबब बनाएगा। एक दफा ये दुआ करें कि हम अल्लाह के साथ जुड़े हों, अल्लाह हमारा साथ ना छोड़े। अल्लाह मैं कभी तुझे छोड़ देती हूँ, तू ना मुझे छोड़ना। मैं कभी ढीले हाथ से ले लेती हूँ, तू मुझे ढीले हाथ से न लेना। नतीजा क्या हुआ कि उस खंदक की वजह से मुसलमानों का दिफा हुआ, दुश्मन 1 महीना तक बाहर खड़े रहे, उनका रसद खत्म हो गया, उनकी हांडियां उलट गई, इतनी आंधी आई, और सबसे बड़ी बात है फूट पड़ गई। याद रखिए, बातिल पर जितने इत्तेहाद होंगे बिल आखिर उनमें फूट पड़ेगी, और उस फूट के नतीजे में वो लड़ भिड़ के जो पहले इकट्ठे हुए थे सब वापस चले गए, और अल्लाह ताला ने इस्लाम को इतनी बड़ी फतह दी। फिर इसी में जो दूसरा वाकया गज़वे बनू कुरैज़ा का, किसी ने मुसलमानों के साथ खयानत भी की थी, ये भी होगा। याद रखिए, सीरत कोई पढ़ने और झूमने वाली चीजें नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोग अब सीरत नहीं पढ़ते, सिर्फ नाते पढ़ के और अल्लाह के नबी के गुण गाते हैं, क्योंकि सीरत पढ़े तो अमली रहनुमाई मिलती है। बनू कुरैज़ा ने गद्दारी कर दी, उन्होंने कहा भाई ये मुसलमान जो हैं इनको हम मिलके खत्म करते हैं। नतीजा क्या हुआ कि अभी मुसलमान 1 महीने के मुहासरे से और इस तरह से जख्म तो हुए नहीं, इस जंग में जंग नहीं हुई, याद रखिए, तीर नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, एक आध दफा हल्की फुल्की झड़प हुई, उन्होंने खंदक पार करने की कोशिश की और इधर से हजरत अली और दूसरे जानिसारों ने तीर इस तरह से मारे कि वो लोग जो थे वो भी चले गए। लेकिन इसमें आसाबी जंग थी, बास दफा जान से काम करना पड़ता है अल्लाह के रास्ते में, सेहत लगती है, हाथ लगते हैं, कमर टूटती है, जिस्मानी काम करना पड़ता है, और कभी कभी अल इस्लाम के रास्ते में आसाब की जंग होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, घर वालों की बातों का फिक्र है, जल्दी पहुंचना है, घर ना गए तो ये होगा, बच्चे बाहर खड़े होंगे, मियाँ को खाना देना है, ये सब कुर्बानियां मिलती हैं, फिर फतूहात होती हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमें वो हालात खोल के दिखा दिए कि हर बंदा खुद सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अभी मेरे साथ तो ये हालात नहीं हुए कि मेरी आंखें निकल रही हो और मुझे इस तरह से खौफ आया हो। बहरहाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने कहा कि आप क्यों बैठे हुए हैं, आप चलिए, अभी तो फरिश्तों ने हथियार उतारे और आप जाकर बनू कुरैज़ा का मामला तमाम कीजिए। इतना गदर आपको नापसंद था, कमिटमेंट करके तोड़ना अल्लाह के नबी को इतना नापसंद था। नतीजा क्या हुआ कि बनू कुरैज़ा को खत्म किया गया, उनके मर्दों को कत्ल किया गया और उनके बच्चों और औरतों को कैदी बनाया गया, और ये फैसला साद बिन माज की जुबान से कराया गया, और इस पे गवाही दी अल्लाह के नबी ने कि अर्श पे सातवें आसमान पे अल्लाह का भी यही फैसला था। इस तरह से मुसलमानों का रोब चढ़ा, लोग कहते थे कि इनको हो क्या गया, ये कैसे इस तरह दुबक के बैठ गए थे। गज़वा खंदक का इतना रोब मुसलमानों पे पड़ा था कि क्या क्या बदर का पड़ा होगा। फिर इसके बाद कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती जिंदगी के मामला, जिसमें हजरत जैनब और जैद का निकाह है, आयतों के साथ लेके चलते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हिकमत दे दे, हमें हिकमत नबवी दे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके कार में से अपने लिए अमल ले सके। फिर इस सूरत का एक बहुत बुनियादी मजमून जो आप देखेंगे वो खत्म नबूवत है। अल्लाह के नबी के बाद अब किसी नबूवत का आना ये राहमत नहीं, ये जहमत है। फिर इस सूरत में इस सवाल का भी जवाब है कि नबी की क्या जरूरत है, अब सब कुछ तो हो गया, अब नबी को खत्म करो, जाने दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ने लीडरशिप की क्वालिटीज भी इसमें दिखा दी कि नबी जो होते हैं वो किताबें पढ़ाने नहीं आते, बल्कि नबी तरबियत और तज़किया के लिए आते हैं। उसकी हकीकत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, और क्यामत तक के लिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक ऐसा रोल मॉडल हमारे सामने रखा कि सूरत में आयत पढ़ेंगे, लकत का नलकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, कि जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके कार पे अमल किया अल्लाह सुब्हान तआला उसको फतह देगा। تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی یتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. پہلے تو ذرا سورت کے آغاز پہ غور کیجئے گا. واحد سورت ہے قرآن کی کہ جس میں اتنا زبردست قسم کا آغاز ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ سے ڈرنے کی بات کہی گئی. یا اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. کیا مطلب؟ اصل میں یہ ان حالات میں نازل ہوئی کہ حضرت زید کی طلاق حضرت زینب کے ساتھ ہو چکی تھی اور اللہ کے نبی کو حکم مل چکا تھا کہ اب آپ زینب جو آپ کی بہو بنتی تھی ایک حساب سے کل کے دور میں آج ان سے نکاح کی بات کیجئے. تو یہ اس وقت کے رسم اور رواج کو توڑنے کے برابر تھا اور رسمیں توڑنی عقیدے توڑنے پہاڑوں کو توڑنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جو سال ہر سال کی روایات قائم ہو چکی ہوتی ہیں ان کو ہلانا سو سو نمازیں پڑھنے سے مشکل ہوتا ہے. لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, ریئیکشن سے ڈرتے ہیں. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, ان کے ذریعے سے شریعت پوری ہونی تھی اور کچھ باتیں بول کے بتائی گئیں اور بہت ساری باتیں آپ سے کروا کے دکھائی گئیں جس میں آپ کے نکاح بھی ہیں. ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی رسم ٹوٹی تھی اور کوئی نہ کوئی اس دور کا رواج ٹوٹا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, پیئر پریشر میں نہ آئیے. یہ کافر اور یہ منافق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے, اس کو پتا اس فیصلے کی حکمت کیا ہے. وقتی طور پہ آپ کے لیے تکلیف کی بات ہے لیکن آپ فکر نہ کیجئے, اس میں بہت بڑی خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دین بتا دیا کہ بعض دفعہ حکم کچھ اس قسم کے مل جاتے ہیں لیڈرشپ کی طرف سے کہ جس کی حکمت نہیں سمجھ آتی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کی حکمت جب کھولتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت میں نے اس بات کو مان لیا. کرنا کیا ہے؟ وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کیا جاتا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی پیروی کے لیے وہی کافی ہے. وقت کے رواج, وقت کے معاشرے اور ادھر ادھر کے فکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس راستے میں اگر مشکل آئے تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. دیکھیے ہمارے لیے بھی کتنا سبق ہے نا, اللہ پہ توکل کر کے اس وحی کی پیروی کرتے جاؤ. تم ٹھیک راستے پہ ہو اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ کافی ہے, وہ وکیل ہے, وہ تمہارے کام کرے گا. باقی رہ گئی یہ جو دو دلی بات, ابھی ادھر بھی اور ابھی ادھر بھی, ابھی دین بھی اور ابھی دنیا بھی. تو فرمایا ما جعل اللہ من رجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. نہ اس نے تم لوگوں کی بیویوں کو جن سے تم زہار کر چکے ہو تمہاری ماں بنا دیا, اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو, مگر اللہ وہ بات کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو اور وہی بات برحق ہوتی ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس میں دو دلوں کی بات ہے, ایک پیٹ میں دو دل نہ ہونا. بہت سارے اس کے معنی ہیں, یعنی ایک مطلب یہ کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں مومن اور منافق نہیں ہو سکتا, سچا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا, بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا. ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے دل میں نفاق ہو, ایک دل میں اللہ کا خوف ہو اور دوسرے میں بے خوفی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو گرمی ہے یا تو سردی ہے, سیدھی سی بات ہے. یا آپ بھوکے ہوئے ہیں یا آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیے کہ ہم اپنے اوپر دو چیزیں اکٹھی نہیں لگا سکتے, تو یہ جو بیچ کی چال چلتے ہیں انسان اس کو چھوڑ دے. اور اگر ایک عورت بیوی ہے تو وہ بیوی ہے, وہ ماں نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دین جو ہے وہ بہت کلیئر کٹ رہنمائی کا نام ہے. فرمایا منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. ہاں نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں, لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں اس رسم کو توڑا گیا جس میں منہ بولا بیٹا تھا. حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے نام سے معروف تھے, لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خصب اور نصب کے رشتوں کو منہ بولے رشتوں سے الگ کر دیا. ایک اللہ کا دیا ہوا رشتہ اور ایک بندے کا خود بنایا ہوا. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات ہے کہ کسی کو راہ جاتے میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, یہ تو میرا ماموں بنا ہوا ہے, یہ تو میری ماں بنی, نہیں کہنا چاہیے. اتنا کسی کو کہنا یہ میرا باپ بنا ہے کہ اپنا نام تک اس پہ لگا دینا, محرم اور غیر محرم کی حدیں ختم ہو جائیں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اسلام دوسری حد پہ بھی نہیں جانے دیتا, اور وہ کیا ہے؟ خون کے رشتوں کو چھوڑنا, آگ کرنا. میں اس بیٹے کو آگ کرتا ہوں یا میں اس کو طلاق دیتا ہوں, یا اس طرح سی باتیں. اس طرح کے معاملات کو انسان ایسی باتیں ساری بہت سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے، کرنی چاہیے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے اپنی ذات پر مقدم ہے، یعنی اپنا حق نہیں ہے اتنا ہم پر جتنا نبی کا حق ہے. ذرا لکھیے اس کے اوپر، ہائی لائٹ کر کے بعد میں سوچئے گا کہ کیا اللہ کے نبی کا حق دیتی ہوں اور اس کو اپنے حق کے اوپر مقدم جانتی ہوں. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ ایک حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اے نبی، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. کیوں لیا؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. جواب دہی کا احساس اس میں کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے، نبوت بھی مل جاتی ہے تو انسان حرفن مولا یا خود مختار نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی سوال پوچھ سکتا ہے، نبیوں سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ تم جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا، اور تم کیا کام کر کے دنیا میں آئے ہو. اب اس کے بعد غزوہ احزاب کا منظر ہے، بات تو جتنی بھی شروع میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سنیے گا. فرمایا، ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو بھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. کیا ہوا تھا؟ جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. ذرا اپنے دلوں کو پوچھئے، اگر ہم اس موقع پہ موجود ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یا آج کے دور پہ اپنے اوپر لیجئے، کیا اس دین کی ذمہ داریوں نے ہم پہ یہ کیفیت لائی؟ کیا ابھی اس وقت ہمیں کوئی اتنی مشکل آئی کہ زلزل زلزالا شدیدا بلغت القلوب الحناجر؟ لیکن جو چیز نہ آئے وہ یہ نہیں آنی چاہیے کہ تظنون باللہ ظنونا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جب بھی مشکلات کی آندھی چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، کچھ پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح دین کے راستے میں جب بھی کوئی احد آتی ہے، جب بھی کوئی تبوک آتی ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، اس میں کچھ منافق جھڑ جاتے ہیں، کھوکھلے دلوں والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے وقتوں میں دلوں میں باتیں شیطان لاتا ہے. یاد رکھیے، مومنین کے بھی دلوں میں آتی ہیں، کیونکہ پیچھے بات مومنوں کی ہو رہی ہے. لیکن کرنا کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے، اگر حالات ہمیشہ ایک جیسے رہے پتہ کیسے چلے گا ہم کون ہیں؟ اب دیکھیے، موسم بدلتے ہیں نا. عموماً ایک جملہ لوگ بے سمجھی میں بول دیتے ہیں، بچے بیمار ہو گئے، موسم بدل رہا، گرمی سردی ہو رہی، سردی گرمی ہے، خشک سردی ہے، کھانسی ہے، ہوا. اب آپ بتائیے، اگر موسم نہ بدلے تو ہمارا جسم ہمیشہ گرمی میں رہے تو بھی بیمار ہو جائے گا، سردی ہمیشہ رہے پھر بیمار ہو جائے گا. یہ چند دن کی چینج جو آتی ہے، یہ ہمارے جسم کو یوز ٹو کرنے کے لیے آتی ہے. اور موسم بدلتا اس لیے ہے کہ گرمی سردی ہر چیز ہمارا جسم لے. اسی طرح اللہ کے راستوں میں بھی یاد رکھیے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے سیکھ سکھا رہے ہیں نا، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، اپنے دل کی خوشی پوری کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر حالات ایسے ہی رہے، آپ روز صبح آئے، میں ادھر بیٹھ کے آپ کو پڑھاؤں، آپ پڑھیں، پھر اٹھ کے چھٹی ہو، بریک ہو، آپ کھائے پیے پھر گھر چلے جائیں، ایک دن آئے گا آپ اس سے بھی تھک جائیں گے. کچھ دن پڑھ لیں گے، مہینے پڑھ لیں گے، سال پڑھ لیں گے، پھر آپ کہیں گے اب کچھ چینج ہونا چاہیے، اب کچھ اور کام ہو. تو یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، یہ ہمارے اندر کے سکلز کو لانے کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے کبھی کوئی چینج آئے، اس وقت جو آپ کا سٹیٹس ہے نا، وہ کون سا ہے؟ کان نہ کا طرح ہو، انسانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اور لوگوں کو نہیں دکھانا، اللہ کو دکھانا ہے. اور لوگوں کی جواب دہی نہیں، اللہ کی. اگر ایک دفعہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے، آندھیوں سے آندھیاں چلے اور اللہ محفوظ رکھے، ہم انشاءاللہ کام کے رہیں گے. اللہ نے صحابہ کا یہ گروہ کیوں ہلایا گیا؟ کہ اللہ کو پیار نہیں تھا. اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جن علاقوں میں گرمی زیادہ پڑتی ہے نا، جیسے عرب ہے، صحرا میں، وہاں سردی بھی پھر اس حساب سے پڑتی ہے، کیونکہ بیچ میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے نا. تو ان حالات میں یہ دین کا تحفظ ہوا. اگر وہ خندق نہ کھودتی تو سارے دوڑ آئے تھے، آؤ آپ کو مار دیں. آج آپ بھی ایک چھوٹی سی خندق بن رہے ہیں. میں کہتی ہوں آپ تو دو نفل چھوڑے ہی نہ کبھی، اللہ نے جس فتنوں کے دور میں مجھے اور آپ کو چوز کیا ہے اور جن جگہوں کے لیے چوز کیا, اور جو برائی کے طوفان ہیں, جو بے حیائی کے ہیں, جو بے دینی کے ہیں, جو بدعت کے ہیں, جو بے مقصدیت کے ہیں, کبھی آپ کا مورائل ڈاؤن ہونے لگے نا, فوراً جا کے وضو کریں اور دو نفل پڑھ کے اس میں شکر ہی کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جب شکر کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا کہ اللہ تو نے آج ہمیں کس کام کے لیے نکالا. لوگ چند ٹکوں کے لیے نکلتے ہیں, لوگ کس کام کے لیے کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس کے لیے کر رہا ہے. ایسے وقتوں میں جو دلوں میں وسوسے آتے ہیں جن لوگوں کے اب ان کا تذکرہ ہے, آیت 12, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روب تھا صاف صاف کہہ رہے تھے, یعنی بعض باتیں تو دلوں میں آتی ہیں نا اور کچھ جا چھٹ سے منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں, اور وہ اتنی کڑوی بات ہوتی ہے کہ واقعی سمندر میں ڈال دی جائے تو اس کو کالا کڑوا کر دے. کہتے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھے. جی, ہمارے ساتھ دھوکا ہوا, جو کہا گیا تھا وہ نہیں ہوا. دوسرے نے کیا کہا, جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا, اے یسرب کے لوگوں, تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں, پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے, حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے, دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھسائے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے, اور مشکل سے ہی انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا. کوئی بات ایسی ہے جو ہمیں سمجھنا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے, یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. تین لوگوں کے اللہ نے عذر بتا دیے, کچھ نے تو ایسے وعدے کی باتیں کر دی تھی, کچھ نہیں ہونا, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, کچھ ہو ہی نہیں رہا, جی ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم نہیں سمجھ رہے کہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس ساری کوششوں کا. کچھ نے کہہ دیا چلو چلو واپس چلو, کوئی فائدہ نہیں جی میدان جنگ میں ٹھہرنے کا, کام چھوڑ کے آ کے بیٹھے میں سرحدوں پہ, واپس چلتے ہیں. اور ایک کہہ رہا تھا گھر خطرے میں, وہ جی بیوی اور بچے پیچھے اکیلے ہیں, حالانکہ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کر کے آئے تھے ان کا, صرف پیچھے بنو قریظہ سے تھوڑا سا خطرہ تھا, لیکن اللہ کرے کوئی گھر گر نہیں ہے, یہ صرف جان چھڑانے کے بہانے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر کے سوچے, میں ابھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا انٹلیکٹ کہاں تک پہنچا ہے. یہ جو آخری حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ولو دخل تب علیہ من اقتاریہ ثم مسئل الفتنہ لآتوہا وما تلبس بها الا یسیرا, آپ اس سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہر میں دشمن گھساتے, فتنے کی دعوت دیتے تو پھر تو خوشی خوشی جاتے. اگر اسی وقت میں کسی سیل کی دعوت, کسی شاپنگ کی دعوت, کسی پارٹی کی دعوت ہوتی, اس میں کوئی پیسوں کی دعوت ہوتی, کچھ ہوتی, تو اللہ کہتے پھر تو انہیں کوئی مشکل نہیں تھا, پھر بچے بھی جا کے بیبی سیٹنگ میں پھینکے جا سکتے تھے اور گھروں میں کھانا بھی پیزا کر کے آرڈر کے منگایا جا سکتا تھا. اللہ میں ہم سے زیادہ جانتا لگتا ہے نا. اللہ کہتے کیسی باتیں کرتے ہو, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, ان لوگوں نے تو اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا. کب کیا تھا؟ اللہ سے کیسے کیا تھا؟ نبی کے سامنے کیا تھا نا, نبی نمائندہ تھا اللہ کا. کیا عہد کیا تھا؟ ہائی لائٹ کر لیجئے, لا یولون الادبار, کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے, ہم پیچھا نہیں دکھائیں گے. اللہ کے نبی برک الغماد تک چلیے تو ہم چلیں گے, غزوہ بدر کے موقع پہ کہا تھا ایک صحابی نے, چلیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست تو پھر ہونی ہی تھی. اللہ عظمت, کوئی آسان بات ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کسی کمپنی سے تو پھر روز جا کے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے وعدے تو بڑے کرے لیکن پھر اللہ تعالیٰ پوچھے نا, جب جاب پہ سائن کیے جاتے ہیں تو جاب ملتی ہے, اور جب جاب ملتی ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ عہدوں سے پھرنے والے لوگ ہیں, اور ان کے دلوں میں شیطان نے ایسے ایسے خیالات ڈال دیے کہ ان کو ہر کام دوسرا اہم لگ رہا ہے اس کام کی نسبت. کہو کیا, کل لن ینفعکم الفرار, اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. یعنی دین کے کام کو چھوڑ کر اگر تم کوئی دنیا کا فائدہ لینے جاتے ہو, اپنی عقل میں اپنے زوم میں تم نے اچھا کام کیا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر مل بھی گیا وہ کام جس مقصد کے لیے, جس چیز کو خریدنے کے لیے دین کو بیچا, مل بھی گیا, لیکن بتاؤ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. کتنے دن بتاؤ تم اس میں رہو گے, اس فرار میں؟ آخر تھوڑے دن کے بعد تو جانا پڑے گا. اب جلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, ان سے کہو وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار پا ہی نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں بتاؤ پھر, جب مشکل پڑے گی, جب کوئی بیماری آئے گی, دکھ آئے گا, تو کون بچائے گا پھر تمہیں؟ یاد رکھیے, جب ہم اللہ کے رستے سے پلٹتے ہیں, اللہ ہمارا وہ وقت, وہ مال, وہ انرجی, وہ سکل کسی دوسرے معاملے میں پھنسا کے ختم کر دیتا ہے. ہم 10 منٹ پہلے اگر نکل جاتے ہیں تو 10 منٹ کے ٹریفک کے سٹک میں پھنس جاتے ہیں, اور اللہ جس طرح چاہے. یہ اللہ کے کام ہے, ہم کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے, اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. میں تو خود اپنے اوپر لے کے سوچتی ہوں کہ میں نے جہاں بھی دین کے معاملے میں کمی کی, میرے دنیا کے اندر کمی ضرور ہوئی, اور اس سے پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری غلطی کیا تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو کیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا کوئی ہے اس وقت؟ اب دیکھیے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ آباد سے اپنے نسبت تم کو ہو نہیں سکتی, تو ثابت وہ سیارہ, کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ وہ تو اللہ کے راستوں میں بھاگنے والے, گھومنے والے تھے, بھاگ بھاگ کے کام کرنے والے تھے, تم اپنی جگہوں پہ جم گئے ہو, تم اس دنیا کے ساتھ اتنا دل لگا چکے ہو. آپ دیکھیے اگر ہم میں سے کسی کو کوئی کہے, اللہ نہ کرے کوئی کہے ایسا اور ایسے حالات اچانک بنے, لیکن پھر بھی کوئی کہے کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر موو کر جانا یہاں سے, آپ بتائیے کہ کس کے لیے مشکل ہوگا؟ جس کے پاؤں زیادہ جکڑے ہوئے نا, کیا بیچے, کیا چھوڑے, کس کس کو پھینکے, کیا پیک کرے, کتنے معاملے اس کا دینا, اس کا لینا, ادھر کی پیمنٹیں, ادھر کے بل, اس در کے کرائے, اور ایک جو دوسرا بندہ پہلے سے مان باندھ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہے گا اچھا جی چل پھر اللہ تیرا معاملہ ہے, جو تو کہے گا میں تیار ہوں. تو زندگی جتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے, اتنا ہی انسان کو اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو فیس کرنا آسان ہوتا ہے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں. اب یہ جو لوگ تھے ہمتیں توڑنے والے, تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہمت کر کے اس کام میں کودنے والے, دوسرے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں لیکن تھوڑ دلی سے جاتے ہیں, یعنی مین اس کے دل میں ابھی پوری کنوکشن نہیں ہوتی. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاف بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں. اچھا اب ہوتا کیا کہ وہ بیٹھے ہیں تو بھی بیٹھے رہو, ایک سائڈ پہ رہو, تمہیں اپنے حال میں خوش اور وہ اپنے حال میں خوش, لیکن پھر یہ اپنے اس گلڈ کو دور کرنے کے لیے, خفت کو مٹانے کے لیے, ان لوگوں کو جب کہیں اور موقعوں پہ ملتے ہیں, کسی جگہ مل گئے, کوئی بھی معاملہ اس دور میں آتا ہی ہوگا نا جس میں کوئی سوشل گیدرنگ ہوتی ہوگی, تو پھر سنتے ہیں, اچھا ابھی بھی جاتے ہیں, بہت سوچ لو, دیکھ لو بچے ہیں اور دیکھ لو مائنس ہے اور دس اینڈ دیٹ, کیوں کرتے؟ تاکہ ہمارا رہنا کسی کو نہ رکے. تو اللہ تعالیٰ اب اس تیسرے گروہ سے ہماری بات کرواتے ہیں, قد یعلم اللہ الموبقین منکم, اور منکم کے لفظ کو نوٹ کیا کرے, تم میں سے, باہر سے نہیں, باہر والے کی تو ہم سنتے بھی نہیں, ہم بھی تو اپنے ہی کی سنتے ہیں. کیا اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں, جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف, جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس برائے نام, نام گنانے کو, کیونکہ پھر پکڑے جائیں گے, پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا باتیں ہیں, لہٰذا چلو بھائی چلنا تو ہے, ہم کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, ہم کوئی تیر تلوار نہیں اٹھائیں گے, بس جائیں گے. جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے, یعنی ان کے دل میں تمہارے لیے وہ درد نہیں ہے جو دوسروں کے دل میں ہے. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر, یعنی آنکھیں گھما گھما کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو. یعنی دین کا کام, دین پہ لگانا, مال لگانا, پیسہ لگانا, ان کو جان پہ لگتا ہے, موت پڑتی ہے اس بات پہ کہ ہم اللہ کے راستے میں اور قربانیاں کیسے دیں. اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے, جب خطرہ گزر جاتا ہے, تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی بھی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں, پھر اس وقت مبارک دینے, ویلکم کرنے, اور اس بات سے کہ نہیں بہت ہی خوشی ہوئی, بہت اچھا کام کیا آپ نے, بڑے آپ لوگ خوش قسمت ہیں اور بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں. اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا, نبی تو خوش ہو جائیں گے, کیونکہ نبی کو دلوں کے حال نہیں پتا ہوتے تھے جب تک اللہ نہیں بتاتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. اے نبی کیئرفل رہیے گا, ابھی بھی ان کے دل پورے ایمان کے ساتھ نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. کون سے؟ جو پیچھے انہوں نے کیے بھی تھے. دیکھیے اس مخلص صحابہ میں سے کوئی بھی جھڑتا ہوا آپ کو نہیں دکھے گا, لیکن کمزور پڑ کے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں, یہ لکھ لیں. پکا مومن جو ہوتا ہے نا, وہ کلی طور پر دین سے الگ نہیں ہوتا, بدگمانی آ سکتے وقتی طور پہ, لیکن وہ پھر جمع رہتا ہے, پھر دور ہو جاتی ہے چند دن بعد. شوہر بیوی کو کتنی دفعہ ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے پچھلے 10-20 سال میں, کتنی دفعہ بدگمانی آئی, شک بھی ہو سکتے ہیں, गलत फहमियां हो सकती हैं, लेकिन चल रहा है ना मामला, चलता जाता है। और जो रुक के वहां खड़ा होके अपना हक मांगने लग गया तो आज रास्ते अलग हो चुके होते। तो रास्ता अलग होके अगला रास्ता ढूंढना, इसके बीच में बड़ी ज्यादा जंग होती है, बहुत हालात इस किस्म के आते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं इनके पिछले किए किराए पे भी पानी फिर गया, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। हम कहते हैं इतनी बड़ी कुर्बानी अल्लाह ने जाया कर दी। हाँ, इतनी नेकियां, गजवे बदर में लड़े थे, उहद में लड़े थे, इसके बाद इन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, और क्या अब अहज़ाब के मौके पे इनकी जरा सी कमी बेशी से अल्लाह इनके नेकियों को जाया करेगा कहाँ का। हाँ, मैं कर दूंगा, और अल्लाह के लिए आसान है। ये समझ रहे हैं कि हमलावर गिरोह अभी गए ही नहीं है, और अगर वो हमलावर हो जाए तो इनका जी चाहता है कि इस मौके पर ये कहीं सहरा में बदुओं के दरमियान जा बैठे और वहीं से तुम्हारे हालात पूछते रहे। ताहम अगर ये तुम्हारे दरमियान रहे भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। क्या क्या बातें हैं, ऐसे लगता है अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहा है, ऐसे लगता है अल्लाह के नबी को इनके हिस्सा ना लेने का गम है, अल्लाह के नबी इनको मिस करते हैं और अल्लाह तसल्लियां दे रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ दूर बैठ के खबरें सुनना चाहते हैं, खबरनामा सुनना चाहते हैं, अब क्या हुआ, अब मुसलमान जीते, अब सहाबा जीते, अब किसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैदाने जंग से भागने के लिए मुंतजर है। आप देखिए कि कारोबारी लोगों को देखा करें, जब कमा रहे होते हैं ना, भूख खत्म, प्यास खत्म, नमाजें गई, इधर होश नहीं, बीच में फोन कोई आए तो खट से बंद करते हैं, बंद करो मेरे पास पार्टी है, मैं बाद में बात करूंगा। आपने भी देखे ही होंगे ना ऐसे लोग, जब पैसा मिल रहा होता है मर्दों को तो उस वक्त हो सकता है कि आप उनको सोने के भी लुक में पेश करें, वो नहीं खाएंगे। तो जिसको नेकियां मिले, जिसको सुकून कल्ब मिले, इत्मीनान मिले, जिसकी बीमारियों से उसको शिफा मिले, जिसको जिंदगी का इतना बड़ा मकसद मिले, क्या उसको इन बातों पे कान धरना चाहिए? हरगिज नहीं। हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना क्या, लकत का नलकों फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो, कसरत से अल्लाह को याद करे। था कैसे? सामने उन लोगों के उस वक्त मौजूद था जब नबी सल्लम उनके बीच में थे, सहाबे कराम के लिए इशारा है। और अगर इसको आज हम अपने ऊपर लें तो अल्लाह नबी सल्लम का ये नमूना सुन्नतों की सूरत में, अहदीस की सूरत में हमारे पास क्यामत तक के लिए मौजूद है। अल्लाह के नबी एक रोल मॉडल थे, सिर्फ नमाज के अंदर सुन्नतें नहीं पढ़ना सिखाई, सिर्फ जुमेरात और पीर का रोजा ही सुन्नत पे नहीं रखवाया, आपने जीना मरना सिखाया। बेटियों के निकाह खुद पढ़ाते, दीन की खिदमत करते, खंदक आपने खुद खोदी साथ, मुस्कुराते थे, स्माइल था, चिड़चिड़े नहीं थे, जो मुश्किलात आई उस पर साबित कदम रहे, लोगों को थामा, वॉलंटियर किया, सबर किया। ये नमूना किस किस सूरत में था, किस तरह से अल्लाह सुबहाना तला अपने नबी को हमारे सामने एक रोल मॉडल बनाते हैं कि अगर गमों से पाक कोई जात होती तो वो होती, लेकिन अल्लाह ने उनको भी ये सब कुछ दिखा दिया, तो फिर आज मैं और आप अपने लिए क्या काम नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी को देखिए बस, और कुछ नहीं। कल मैंने सीरत का एक टॉपिक पढ़ाया तो उसमें भी सुलह हुदैबिया के बाद जो खतूत लिखे थे आपने उसके ऊपर बात थी, तो मैंने कहा कि अगर आज हम लोग भी सिर्फ नबी सलम को देखना शुरू कर दें, हमें किसी को दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आपकी जिंदगी में कोई मसला आए ना, अब मैं महसूस करती हूँ कि आपके पास ये फहम होना चाहिए, मेरे साथ आजकल ये हालात है। सीरत को जहन में लाए, मक्की से लेके मदनी तक, बोला किन हालात में नबी के साथ कुछ इससे मिलती जुलती बात हुई होगी। अच्छा, फौरन रही को मखतूम खोले, जो भी किताब आपके खोले वहां से खोल के पढ़ना शुरू कर दें। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आपको उसमें अपने लिए गाइडेंस मिलेगी। ये अल्लाह ताला के नबी का एक खूबसूरत रूप हमें कुरान में बताया कि ये तुम्हारे लिए नमूना है, शर्त वही है कि फिर अल्लाह पर ईमान और यौम आखिर का उम्मीदवार और कसरत से अल्लाह को याद करने वाला बंदा हो। फिर गज़वे खंदक की बात, और सच्चे मोमिनों का हाल उस वक्त ये था कि जब उन्होंने हमलावर लश्करों को देखा तो पुकार उठे। सोचिए जरा, सारे गिरोह के गिरोह बन के मिल के आ गए, मोमिन क्या पुकार उठे? ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। क्या भला भाई, कोई जॉब, कोई पैसे, कोई माले गनीमत था? नहीं, मुश्किलात, जंगे, मरहले, नया चैलेंज, नया महाज। खुश हो गए, ऐसे उनको लगा कि एक और काम मिल गया। ऐसे जैसे किसी को एक नया ऑर्डर मिल जाए, कोई कंपनी है और उसको एक और ऑर्डर मिल जाए, जाहिर है कि जब ऑर्डर आएगा तो मालिक खुश होगा ना कि ये ऑर्डर पूरा करना, और वर्कर रो रहे होंगे, हाय फिर मशीनें चलेंगी, हाय फिर काम करना पड़ेगा। ये फर्क होता है एक लीडर में और फॉलोअर्स में। لیڈر ہمیشہ نیکیوں کے موقع دے کے خوش ہوتے. ایک اور موقع آ گیا, ایک اور درس آ رہا ہے, ایک اور پروگرام آ رہا ہے, اب پھر کھانا پکانا ہے, اب پھر لوگوں کو بتانا ہے. اور کچھ بیچارے جو کمزور ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا پھر کام کرنا پڑے گا, اچھا پھر صفائیاں کرنی پڑیں گی, اچھا سردی بہت ہے, دیکھ لیں لوگ آئیں گے نہیں نکلیں گے نہیں. تو ہم سب اپنے آپ کو دیکھے, کوئی دوسرے کو نہیں دیکھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مشکلات کیا لگی, اللہ کے وعدے, اللہ اور رسول کا سچا ہونا. اور اس سے کیفیت کیا ہوئی, وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. اس راستے پہ چلتے جائیں گے, وقت بدلے گا, حالات بدلیں گے, ہم ہیں کہ نہیں ہیں, ہم میں سے ہر ایک باری باری چلا جائے گا دنیا سے. لیکن انشاءاللہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا, کیسے, ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. یعنی کچھ کو تو موقع مل گیا, وہ تو اپنے کام ڈال ہی رہے ہیں, حصہ ڈال رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں اچھا اب آگے کوئی موقع آیا نا, اب اگلی دفعہ یہ کام میں نے کرنا ہے, میں نے اپنی اس مدت کو پورا کرنا ہے, اور وقت آئے گا تو ہوگا. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کی. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, وما بدلو تبدیلا, اس کو اپنا کوڈ ورڈ بنا لیں. یہ ہے آج کے بعد میرا کوڈ ورڈ, کیا اللہ میں نے اپنے رویے میں تبدیلی تو نہیں کر لی. اب سب کچھ مل گیا, جگہ مل گئی, اسکول آ گیا, کلاسز آ گئی, پروگرام ہو رہے, کہیں اب میرے جذبے تو نہیں ٹنڈے ہو رہے. تو اس میں اپنے آپ کو انشاءاللہ رکھنا ہے. اور آپ کو تھا کہ جو من قدا نحبہ ہے, یہ ایک صحابی کا کال تھا, انہوں نے کہا کہ موقع آئے گا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اتنی بڑی بات کرتے, پچھلی کسی جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے, موقع نہیں مل سکا, لیکن جب موقع ملے گا تو میں یہ کروں گا. اور واقعی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس بات کا حق ادا کر دیا. اللہ ہمیں بھی کوئی ایک ہی ایسی نیکی کرنے کا موقع دے دے کہ جس کے بعد ہم کل اللہ کو کہ اللہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا. جو حالات ہے, آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک حالات کا شکار ہوتا ہے, بس یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی باتوں کو نہ تبدیل کیا تو ملے گا کیا, لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے, اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے, اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی. اگر ہم کسی اپنے ساتھی کو وقتی طور پر پیچھے ہوتا دیکھے, ظاہر مجبوریاں ہوتی ہیں, حالات ہوتے ہیں, ایمان کے بھی لیول ہے, کوئی ٹیکل کر پاتا ہے کوئی نہیں کرتا, ہم ان کے بارے میں کچھ نہ بولیں. آپ زندگی کا ایک اصول بنا لیں, تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جم جاتا ہے نا, اللہ کی ذات اس کے دل کو خود ہی کھول دیتی ہے. ہم سب انسان ہیں, ہواؤں کے رخ ہماری طرف آتے ہیں, کچھ بھی آتا ہے, بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جیسے تو نے غزوہ خندق کے موقع پہ ہواؤں کا رخ پھیرا, تو ہم سے فتنوں کا رخ بھی پھیر دے. اگلی آیت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے, ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم, اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا. اے اللہ آج امت مسلمہ سے فتنوں کا منہ پھیر دے, آج ہماری نسلوں سے بے حیائی کا رخ پھیر دے اور گندگی کا رخ پھیر دے. وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے. اے اللہ آج بھی کفار کے ساتھ یہی کرنا, ان کو ہماری نسلوں میں ایک بچہ نہ ملے. اے اللہ ان کو ہمارے جوانوں میں, ہمارے بیٹوں بیٹیوں میں, اور ہمارے مردوں اور عورتوں میں کوئی نہ ملے کہ ان کے مقاصد پہ کام کر سکے, اور واقعی وہ ہمارے حالات پہ جلتے کڑتے واپس چلے جائے, اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کو کافر ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. دیکھیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کچھ مشکل نہیں. جتنا ایمان پکا ہوگا اتنی اللہ کی حکم سے مدد زیادہ آئے گی. اب اس کے بعد آیت 26 پہ لکھ لیجئے, یہ ہے غزوہ بنو قریظہ پر تبصرہ. ساری تفصیلات ہم سورت کے شروع میں کر چکے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, اللہ ان کی گھڑیوں سے ان کو اتار لایا, اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا, کیا آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو, اس نے تم کو ان کی زمینوں اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا, اور تمہیں علاقہ بھی دیا جسے تم نے کبھی بھی پامال نہ کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کریڈٹ. آج اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مارا, قتل کیا, جنگے کی, تو جا کے اللہ سے پوچھ لے. اللہ تو ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس دے رہے ہیں کہ دیکھ لو بھائی جو تم نے کیا وہ ہو گیا. اور اصل میں یہ لیجزی اللہ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مومنوں کو دنیا میں مدد دی, فائدہ دیا, یہ سب کچھ کیا کرایا. اگر آج ہم سب اپنے اوپر دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ جب اسلام کو فتح دیتا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے؟ बिल्कुल होनी चाहिए ना, हमारे दिलों में ये शौक होना चाहिए कि अल्लाह तुम हमें दे। वो दिन कितना खूबसूरत दिन होगा कि जिस दिन अल्लाह अपने बंदों को कह देगा कि जो आज मैंने तुमको जजा दी, और सच्चों को सच देगा सबक। पूरी सूरत में आपको एक चीज बहुत ज्यादा नोट करने वाली है, और वो क्या है कि सच्चे लोगों को सच की जजा मिलेगी। ये अल्लाह ताला का वादा है, बिसिद्किहिम, और युअज्जिबुल मुनाफिकीना, निफाक की वजह से। क्या पता चला कि जब इंसान सच पे होता है अल्लाह सुब्हान तआला उसकी मदद भी कर देता है, और इस तरह से कल कयामत के दिन भी ये सब कुछ होगा। सोचिए तो सही जरा, वो दिन कैसा होगा जिस दिन सारी मुश्किलात, सारे गमों, सारी बीमारियों, तकलीफों की जजा मिलेगी। कभी आप देखे कि बच्चे को मेडल मिलता है ना, तो माँ खुशी से रो ही पड़ती है, हाय मेरा बच्चा तुझे ये मिला। जिस दिन अल्लाह आपके बच्चों को बुला बुला के अपने पास बिठाएगा, उस वक्त आपका क्या हाल होगा, और जिस वक्त आपको अल्लाह देगा उस वक्त आपके माँ बाप का क्या हाल होगा। दुआ कीजिए हम इस सच पे जिए और सच पे मरे। इसके बाद तीसरा जो मेन टॉपिक सूरत का आपको बताया था कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ बहुत सारे वाक्यात थे, अब सूरत के अगले हिस्से में काफी ज्यादा उस पर बात होगी। जिसमें पहला वाक्या, या अय्युहन नबी यकुल लि अज़वाजिक इन कुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा। ए नबी, अपनी बीवियों से कहो अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुख्सत करूं, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आखरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकुकार है अल्लाह ताला ने इनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। या निसान नबी ये मैयाति मिनकुन नबी फाहिशा, नबी की बीवी और तुम में से जो कोई सरीफ फुखश हरकत का इर्तिकाब करेगी इसे दोहरा अजाब दिया जाएगा, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल करेगी इसको हम दोहरा अजर देंगे, और हमने इसके लिए रिस्क करीम मुहैया कर रखा है। यहां से क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों को भी मुखातिब करते हैं, फिर एक और खिताब, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला आखिरी बात करते हैं, और वो क्या है कि नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम अल्लाह से डरने वालियां हो और दबी जुबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुबतला कोई शख्स लालच में पड़ जाए। इसको इंशाल्लाह अगले पारे के साथ देखेंगे। खुलासा इन आयात का क्या है कि जब हालात बेहतर हो गए, लोगों के घरों में चूल्हे जलने लगे, मुसलमानों को फायदे मिल गए, अल्लाह की नबी की बीवियों के भी दिलों में ख्याल आ गया कि चलो कम से कम दो वक्त का खाना तो मिल जाए, अब चूल्हा हम भी जलाएं, हम भी जरा अपने शोहर के लिए कुछ पकाएं खिलाएं, तो सबने एका करके इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लम के साथ मुतालबा किया कि अल्लाह के नबी हमारे लिए कुछ मामला ऐसा कर दे। उस पर अल्लाह के नबी का क्या रिएक्शन हुआ, बड़ी ही जिसको कहना चाहिए कि घरेलू किस्म की रिवायत हमें मिलती है, सही मुस्लिम में है, जाबिर से कहते कि एक रोज मैंने अबू बकर और उमर को देखा कि वो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, और जब इन्होंने आकर देखा तो अल्लाह के नबी की बीवियां आपके इर्द गिर्द बैठी हुई हैं और आप बिल्कुल खामोश हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से कहा कि देखो ये मेरे गिर्द बैठी हैं और मुझसे खर्च के लिए रुपया पैसा मांग रही हैं। इस बात को सुनकर दोनों साहेबों ने, कौन, अबू बकर और उमर, इन्होंने अपनी बेटियों को डांटना शुरू कर दिया। बाप भी थे ना, देखिए कैसे लगता है, अबू बकर नबी सल्लम के सुसर थे और उम्र फारूक नबी सल्लम के सुसर थे, लेकिन ये रूप आपने कभी देखा नहीं होगा कि अल्लाह के नबी ने दामाद बन के उन पर रूप डाले हो या कुछ किया हो, कैसे मीठे रिश्ते थे उस वक्त। तो बहरहाल दोनों ने अपनी बेटियों को कहा कि देखो तुम अगर रसूलुल्लाह को तंग करती हो और उनसे वो चीज मांगती हो जो उनके पास नहीं है तो अल्लाह से डरो। इससे देखिए कि इतनी आसूदगी के बावजूद नबी सल्लम माली मुश्किलात का शिकार थे, और उस दौर में भी आप देखिए कि कुफर और इस्लाम की जो जंग थी उसके नतीजे में जो मिलता था वो फिर आगे इस्लाम के लिए लगता था। जरा भी अगर इंसान के 4 पैसे आ जाएं उसको फिर इस्लाम पे लगा दें, अल्लाह के रास्तों में लगा दें, तो बहरहाल उस वक्त फिर इख्तियार दिए। इस आयत को आयत तहयीर कहते हैं, से चुन लो। इस वक्त नबी सल्लम की 4 बीवियां थी, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हफ्सा और उम्मे सलमा। हजरत जैनब से भी आपका निकाह नहीं हुआ था। सबसे पहले आपने हजरत आयशा को बुलाया और कह दिया कि देखो मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, जवाब देने में जल्दी ना करना, और बेहतर है कि अपने वालदैन से राय भी ले लो फिर फैसला करो, क्योंकि छोटी उम्र की थी, ऐसी जज्बाती कोई बात कर देती, बाद में पता चलता जी बच्ची थी उसने कह दिया। आज हमारे खानदानी झगड़ों में ये भी बड़ा मसला होता है ना, लड़की रहना चाहती है, भाई बहन जब वो बीच में आड़ बने होते हैं, नहीं जी ये बच्ची है इसको क्या पता, इसको कल की बातें क्या पता। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि पूछ लो पहले भाई, मेरे कहने पे जवाब ना देना, اور یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں میں بہت خوب اچھی چیزیں کپڑے لے دیتا ہوں لیکن پھر تم میری بیوی نہیں رہتی۔ حضرت عائشہ نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ کیا میں آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں گی، میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور بعد میں آپ کی ہر بیوی نے یہی بات کہی جو حضرت عائشہ نے کہی تھی، تو لہٰذا اس طرح کا معاملہ کیا کہ جس کے بعد پھر الحمدللہ اس طرح کا آگے کا کوئی معاملہ نہ ہوا۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بات کریں گے بعد میں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے لیے واقعی اس میں اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے شوہر ہمیں بہت نہ بھی دے سکے دین کے تقاضوں کی وجہ سے یا شرافت کی وجہ سے، تو ہمیں بھی ان کو گناہ پہ اور بے دینی پہ اور مال حرام پہ مائل نہیں کرنا چاہیے۔ مرد عموماً جو خرچ کرتے ہیں وہ بیویوں ہی کے لیے اور بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ نیکی جو ہے وہ بہرحال زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے دوسری چیزوں سے۔ بہت ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں اس آیتوں میں، لیکن ہم نے یہ صورت پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے یہاں پہ اسی پہ رکیں گے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔